تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
رسول الکریم اما بعد، پچھلی کئی مجلسوں سے بیان چل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا، یعنی آپ نے جو طریقہ زندگی امت کو بتلایا ہے اس کی پابندی کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا. قرآن کریم کی بہت آیات اس سلسلے میں ہیں. قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کی تاکید کی ہے کہ یہ رسول ہم نے ایک نمونہ بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے، جو یہ کہے وہ کرو، جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ، اور جس طرح جو کام اس کو کرتے دیکھو ویسا تم بھی کرو، سوائے ایک دو چیزوں کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت تھی. ان کے بارے میں تو قرآن کریم میں آ گیا کہ بس یہ آپ کی خصوصیت ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں. مثلا ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں ہدایات ہیں کچھ. بلکہ ایک اہم ہدایت ہے، فرمایا ابو سعید عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے خذف سے. خذف یہ عربی لفظ ہے، اردو میں اس کو سمجھ لیجئے کس کو کہتے ہیں. انگلی کو یوں تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے اور انگوٹھے کو اس کے نیچے یوں لگا کر اس کے اوپر کوئی کنکری رکھی جائے اور یوں مارے. یوں بچے کھیلتے ہیں نا بعض اوقات، تو شہادت کی انگلی تھوڑی سی موڑ کر اور انگوٹھے کو اس کے بیچ میں نیچے کو لگا کر اس کے اوپر کنکری رکھ کے انگوٹھے سے وہ کنکری پھینکنا. تو بعض بچے یہ کیا کرتے ہیں حرکت. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ کام مت کرو، اور آگے اس کی وجہ بھی فرمائی، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ کام ایسا ہے کہ اس کا فائدہ تو کچھ ہے نہیں اور نقصان کا خطرہ ہے. چنانچہ فرمایا کہ انہ لا یقتل الصیدا، اس سے کوئی شکار تو مارا نہیں جا سکتا. ایسا کر کے کنکری پھینکنے سے کوئی شکار تو تمہیں ہاتھ نہیں آ سکتا، اس کے ذریعے سے کوئی شکار تو تم مار نہیں سکتے، تو فائدہ تو اس کا کچھ نہیں. اور ولاجن کا العدو، اور کسی دشمن کو مارتا بھی نہیں ہے، مار بھی نہیں سکتے تم اس کے ذریعے سے. اب اس سے چوٹ تھوڑا ہی لگتی ہے کسی دشمن کو مارے اگر، تو ایسا کرنے سے نہ کوئی شکار مارا جا سکتا ہے نہ کسی دشمن کو مارا جا سکتا ہے. وَإِنَّهُ يَفْقَعُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ، لیکن کسی بے گناہ آدمی کی آنکھ پھوڑ دے گا یا کسی بے گناہ آدمی کا دانت توڑ دے گا. اگر پتھر ذرا سا بڑا ہوگا اور تم نے وہ پھینک دیا اور کسی کی آنکھ میں لگ گیا تو آنکھ پھوڑ جائے گی. خاص طور سے کسی بچہ تو نازک ہی ہوتا ہے، کسی بچے کے ساتھ یہ ہوا، کسی کے بچے کے دانت میں لگ گیا تو دانت ٹوٹ جائے گا. خلاصہ یہ کہ یہ ایسا بیکار بےہدا عمل ہے کہ اس کا فائدہ تو کچھ ہے نہیں اور نقصان کا اندیشہ ہے. اور یہ تو ہے بڑے بڑے نقصان اور بھی تھوڑے بھی ہے. چلو اگر کسی کی آنکھ نہیں پھوڑے گا, دانت نہیں توڑے گا, کھانا کوئی کھا رہا تو کھانے میں گر جائے گا اس کے, جا کے کوئی پانی پی رہا اس میں گر جائے گا. جب ایسی کسی کو لگ جائے گا تو اس کو غصہ آئے گا, وہ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. تو بےخدا عمل ہے. تو خلاصہ یہ کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے فائدہ کچھ نہیں اور نقصان کا اندیشہ ہے, اس واسطے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ ایسا کام, اور بھی کوئی کام اگر ایسا ہو جس سے فائدہ کچھ نہ ہو, نقصان کا اندیشہ ہو کسی کے, تو اس کا بھی حکم یہی ہوگا. اسی کو قیاس کہتے ہیں. ہم نے پچھلی مرتبہ اس زمانے میں کہا تھا نا کہ شریعت میں چار دلیلیں ہوتی ہیں, ان میں سے چوتھی قسم قیاس ہے. کہ سبب دونوں کے, اس کے بھی ناجائز ہونے کا سبب کیا ہے؟ ایک ایسا کام ہے, یہ ایسی صفت ہے اس کام میں کہ فائدہ کچھ نہیں, نقصان کا کبھی اندیشہ ہے, تو اس کو منع فرما دیا. معلوم کیا ہوگا کہ ایسی اور کوئی بھی چیز ہوگی وہ بھی ممنوع ہوگی. قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القذف وقال انه لا يقتل الصيد ولا ينكع العدو وانه يقطع العين ويكسر السن. حدیث متفق علیہ ہے, بخاری اور مسلم دونوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے. دیکھیے دوسری ایک روایت ہے, یہی صحابی ابو سعید عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ, صحابہ کرام کا ایمان اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے ایک رشتہ داری دار کو دیکھا کہ وہ ایک کام کر رہا تھا, خصف کر رہا تھا. فنہاہو, تو ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا کہ مت کرو یہ کام, اور وجہ بھی بتائی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخصف. وجہ بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا, اور یہ بھی فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے کوئی شکار نہیں کیا جا سکتا, یہ بیکار کا مشغلہ ہے تمہارا. لیکن اس نے پھر وہی حرکت کی, ان کی نصیحت کی طرف دھیان نہیں کیا, اس نصیحت کو مانا نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مغفل نے فرمایا, میں تجھ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے, اور تو لوٹ کر وہی حرکت کر رہا ہے, قصد کر رہا ہے. فرمایا, لا اکلمک ابدا, میں اب آئندہ کبھی تجھ سے کلام نہیں کروں گا. ناراض ہو گئے کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتنی بھی تعظیم نہ کی, اتنا بھی تیرے دل میں اس کی عظمت پیدا نہ ہوئی کہ تجھے میں حدیث سنا رہا ہوں کہ رک جا, تو رکتا نہیں. لا اکلمک ابدا, کبھی بھی میں تم سے بات نہیں کروں گا. ایک مسئلہ سمجھ لیجیے, اسی طریقے سے کا ایک اور واقعہ بھی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چیز کا حکم دیا, فرمایا اپنے بیٹے کے سامنے. بیٹے نے یہ سمجھا کہ اب اس میں مصلحت نہیں ہے اس زمانے میں اس پر عمل کرنے میں, تو بجائے اس کے ادب اور احترام کے ساتھ یہ بات کہتا کہ بھائی فلاں وجہ ہے اور دلیل ہے, اور شاید وجہ حضور نے جو فلاں بات کہی تھی وہ زمانے کے لحاظ سے اس وجہ سے تھی اور اب وجہ بدل گئی ہے, تو شاید اس وجہ سے اب جائز ہو. تو ایک ادب کا طریقہ ہے, علمی طریقہ ہے. اس نے یوں کہہ دیا کہ ہم تو یہ کریں گے, حضرت عبداللہ بن عمر نے نہ کرنے کا کہا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے، یا انہوں نے کہا تھا عبداللہ بن عمر نے کرنے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں عمر بھر تیرے سے کلام نہیں کروں گا. سر بات نہیں کی عمر بھر کبھی بیٹے سے، بات ہی نہیں کی، برداشت نہیں ہوا صحابی سے کہ ایسے شخص کس سے بات کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کر رہا. وہ بھی بیچارے بدنیتی سے نہیں کہہ رہے تھے، وہ بھی ایک دلیل کی بنیاد پر کہہ رہے تھے، لیکن انداز ان کا ادب کا نہیں تھا، تو برداشت نہیں ہوا صحابی سے، کہا میں تم سے بات نہیں کروں گا، اس بیٹے سے کلام نہیں کیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان یہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا اشارے پر سب کچھ قربان کر دینے والے تھے. میں نے تو آپ کو سنایا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ، کہ مسجد نبوی کی طرف چلے آ رہے تھے، مسجد سے باہر تھے فاصلے پر، اندر کچھ مجمع تھا، کچھ لوگ بیٹھے تھے کچھ کھڑے تھے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا اور ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو ظاہر ہے کہ یہ حکم تو ان کو دیا تھا جو سامنے تھے، مگر عبداللہ بن مسعود راستے میں آ رہے تھے، ان کے کانوں میں آواز پڑی، وہی راستے میں بیٹھ گئے. یہ ان کی اعلیٰ درجے کی فہم اور تفقہ کی دلیل تھی. کب وہ پوچھتے پھرتے کہ کس سے کہہ رہے ہیں، اتنی دیر میں تو وہ حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی، تو بیٹھنے میں کوئی حرج تو تھا نہیں، فوراً بیٹھ گئے. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان تھی، یہ چون و چرا نہیں کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے. تو انہوں نے اس سے کلام قسم کھا لی کہ نہیں کلام کروں گا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا، وہ یہ کہ ایک اور حدیث ہے کہ کسی اور کسی مسلمان سے تین دن سے زیادہ سلام کلام منع کرنے روکنے سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اگر نزاع ہو جائے تو تین دن تک اگر وہ ایک دوسرے سے بات نہ کریں کلام نہ کریں، یہاں تک کی تو چھوٹ ہے، کیونکہ انسان کے مزاج میں غصہ ہوتا ہے تو اس مزاج کی کچھ رعایت شریعت نے کر لی کہ چلو ٹھیک ہے تین دن تک تو تمہیں اپنے اس غصے پر چلو کر لو، لیکن تین دن کے بعد کسی اس مسلمان سے سلام کلام چھوڑے رکھنا یہ جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، منع فرما دیا. اور یہاں یہ کہ انہوں نے قسم کھا لی، قسم تو نہیں کھائی مگر کہہ دیا کہ ہمیں کبھی بھی بات نہیں کروں گا. بظاہر دونوں باتیں خلاف ایک دوسرے کے خلاف نظر آ رہی ہیں، تو خوب جواب سمجھ لیجئے. وہ جو ہے کہ ہم کبھی تیرے سے تین دن سے زیادہ کلام چھوڑنا سلام کلام چھوڑنا جائز نہیں ہے، وہ اس وقت ہے جب آدمی اپنے ذاتی کسی وجہ سے اس کسی سے نزاع اور جھگڑا ہوا ہے، اور جہاں کسی نے دین کے خلاف کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی تنبیہ کے لیے اس کو یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں اس سے بولنا چھوڑوں گا تو دوسروں کو عبرت ہو جائے گی اور اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی، آئندہ یہ اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے گا، تو ایسی صورت میں اس سے کلام چھوڑ دینا جائز ہے، تین دن سے زیادہ بھی جائز ہے، اس کی اصلاح کے لیے اور دوسروں کی اصلاح کے لیے. حضرت عمر فاروق، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جی مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف، حجر اسود بیت اللہ شریف کے کونے پر رکھا ہوا ہے، اور حجر اسود کو جا کر بوسہ دیا. بوسہ دینا بڑا ثواب ہے، کسی روایت میں کہیں دیکھا تھا، اس وقت اس کی سند یاد نہیں رہی، غالباً ملا علی قاری نے کہیں ذکر کیا اس کو مرقات میں یا مناسی کا ملا علی قاری میں، کہ حجر اسود کو بوسہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا. تو بڑی بڑی با اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے حجر اسود کو بوسہ دینا. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی حجر اسود کو بوسہ دیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا بوسہ دے کے کہ مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہی ہے، مجھے معلوم ہے تو پتھر ہے، اور تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں، تو یہ سب باتیں مجھے معلوم ہیں، یہ بھی معلوم ہے کہ تو پتھر ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ تو نفع اور نقصان کسی کو نہیں پہنچا سکتا، بس اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تجھے بوسہ دیتے ہوئے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں تجھے بوسہ بھی نہ دیتا، مگر چونکہ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے بوسہ دیتے ہوئے، اس وجہ سے تجھے بوسہ دیا ہے، تجھے یہ سمجھ کر نہیں دیا کہ تیرے تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نقصان پہنچا سکتا ہے، نفع نقصان صرف اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھ لیا، یہ بھی وہی بات ہے، اپنی عقل کو اپنی فہم کو بالائے طاق رکھ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے، اس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ فاروق اعظم کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ میں پتھر کو بوسہ دوں گا، تو کہیں یہ نہ ہو کہ مشرکین مکہ اس سے، جو مشرکین جن سے بھی جنگیں ہوئی ہیں، کتنے قتال ہوئے ہیں جنہوں نے بت سجا رکھے تھے بیت اللہ شریف میں، بیت اللہ کو بتوں سے بھر رکھا تھا اور شرک کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، تو کل وہی خوش ہونے لگیں اور اس سے اپنے موافقت کی دلیل لینے لگیں کہ دیکھو امیر المومنین نے بھی بوسہ دیا ہے ان کو، تو انہوں نے بوسہ دیا تو ہم سجدہ بھی کریں گے اس کو، وغیرہ وغیرہ۔ اس بات پہ فاروق اعظم نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے، تو کسی کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، لیکن میں نے تجھے بوسہ صرف اس بات سے دیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاصہ یہ ہے، باپ کی حدیثیں ختم ہو گئی ہیں، اس باپ کی خلاصہ یہ ہے کہ سب سے بڑی دانش مندی ایک امتی کے لیے، دین کی سب سے بڑی بڑا کمال ایک امتی کے لیے، سب سے بڑی ولایت، سب سے بڑی کرامت، سب سے اونچا مقام صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے، اپنی زندگی کو سنت میں ڈھال دے۔ اس سے بڑی کوئی دانش مندی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی بزرگی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی ولایت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے، ساری تمام کرامتیں ایچ ہیں اس کے سامنے۔ یہیں سے ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے، بعض لوگ اولیاء اللہ کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا ولی ملے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کریں اور مرید ہو جائیں، بیعت کرنی بھی چاہیے، مرید ہونا بھی چاہیے، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ دین کی صحیح تربیت عام طور سے کسی رہنما کی تربیت کے بغیر ہوتی نہیں، کس کتابیں پڑھ کر یا صرف تقریریں سن کر کام نہیں بنتا، باقاعدہ رہنمائی لینی پڑتی ہے بزرگوں سے، اللہ والوں سے، ہر اہم مسئلے میں مشورہ کرنا، چاہے دین کا مسئلہ ہو چاہے دنیا کا مسئلہ ہو، گھر میں بیوی بچوں کا معاملہ ہو، مشورہ کرنا، مجھے کیا کرنا ہے، دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں برے برے ان کے بارے میں مجھے کیا کرنا ہے، سب باتیں، اس میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی مقصد کے لیے بیعت کی جاتی ہے، اور اصلاح کرتا ہے شیخ اس طریقے سے کرتا ہے کہ مرید اپنے حالات کی اطلاع دیتا ہے کہ میرا یہ حال ہے، مثلا نماز میں میرا یہ حال ہے، گھر والوں کے ساتھ میرے برتاؤ میں میرا یہ طریقہ ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، نماز میں میں اس طریقے سے کرتا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں، فلاں بات میرے دل میں اپنے بارے میں یہ آتی ہے، میرا یہ سمجھنا کہیں تکبر تو نہیں ہے، کہیں تباہ یا کچھ یا ذلت نفس تو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی میں پھر آدمی رفتہ 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 باکمال ہوتا چلا جاتا ہے، اور باکمال ہونے کا کیا مطلب ہے کہ سنت پر عمل کرنے والا ہوتا چلا جاتا ہے، سنت کا پیروکار بن جاتا ہے، دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کسی بزرگ کی جو خود متبع سنت ہو، سنت کا پابند ہو، اس کی صحبت میں رہنا، اس کی رہنمائی لینا، اس کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا، یہ کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات مجاہدے اور ریاضتیں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ اگر کسی کے اندر مزاج میں ٹیڑھ زیادہ ہوتی ہے تو شیخ اس کو سیدھا کرنے کے لیے اس کو ایسے تلخ علاج بھی بتاتا ہے، اس کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی اور سنت پر عمل کرنے کی عادت نہیں پڑتی۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا، ایک صاحب سے والد صاحب سے تعلق رکھتے تھے مدراس کی طرف، ان کا خط اصلاحی تعلق تھا والد صاحب سے اور بیعت تھے، خط آیا کرتا تھا، والد صاحب اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے خط میں لکھا کہ اگر میرے اندر ایک بہت بری عادت پڑی ہوئی ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اور کئی مرتبہ کوشش کی، ملامت بھی کی، توبہ بھی کر لیتا ہوں، پھر جھوٹ منہ سے نکل جاتا ہے۔ اللہ بچائے جب بری عادت پڑ جائے تو آدمی ارادہ بھی کرے بچنے کا تو پھر بھی بچنا ممکن نہیں ہوتا، گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو خیر والی صاحب نے ان کو کچھ بتایا طریقہ کہ یوں کرنا، ہو جائے تو توبہ کر لیا کرو، اور یہ حدیثیں ہیں جھوٹ بولنے کی کتنی سخت وعید ہے، ان حدیثوں کو یاد رکھا کرو، جھوٹ کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے یاد کر لی مگر پھر بھی جھوٹ نکل جاتا ہے منہ سے، تو پھر ایک اور کچھ طریقہ لکھا کہ بھئی تم ایسا کرو شاید یہ عادت چھوٹ جائے۔ تو نے کہا کہ کچھ کمی تو ہوئی ہے مگر چھوٹتی نہیں ہے۔ تو والد صاحب نے فرمایا کہ اچھا پھر تمہیں اب میں کڑوی گولی بھیج رہا ہوں، اس کو نگلنے سے فائدہ تو ہو جائے گا مگر کڑوی بہت ہے، اس کو برداشت کر لینا۔ اور وہ یہ ہے کہ جس مجلس میں تمہارے منہ سے جھوٹ نکل جائے وہیں کھڑے ہو کر کہہ دیا کرو کہ بھائیو ذرا ایک بات سنتے جاؤ، میں نے جو بھی تمہارے سے یہ بات کہی تھی وہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ اور فرمایا کہ دو تین مرتبہ کرو گے تو انشاءاللہ علاج ہو جائے گا۔ تو اس نے لکھا خط میں کہ حضرت یہ دوا تو ایسی مزیدار تھی کہ استعمال کیے بغیر ہی اس سے فائدہ ہو گیا۔ جب ذہن میں یہ آیا کہ اعلان کرنا پڑے گا جھوٹ کا، تو اس خوف سے زبان کو بالکل روک دیا اور پھر نکلا ہی نہیں مجھ سے۔ تو یہ اللہ والوں کی بات ہوتی ہے، بزرگوں کی بات ہوتی ہے، تو وہ رہنمائی کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے آدمی بڑی بڑی مصیبتوں سے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ہم ایک اور واقعہ ہم آپ کو اپنا سنائیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب ہم پہلی مرتبہ حج کو حاضر ہوئے، 1964 کی بات ہے، تو آدمی جب پہلی مرتبہ حج کو جاتا ہے تو بڑا جذبہ اور شوق اور والہانہ انداز عبادتوں میں آتا ہے، ہر وقت دل چاہتا ہے نماز پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو، طواف کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، اور مزہ آیا، بڑا مزہ آیا۔ اللہ نے یہ کیا کہ اگلے سال پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی حج میں حاضری ہو گئی۔ وہاں شاہ فیصل نئے نئے بادشاہ بنے تھے یا شاہ سعود، تو انہوں نے کانفرنس بلائی تھی، والد صاحب کو مدعو کیا تھا، مجھے والد صاحب کے مرافق کے طور پر میرا ہو گیا، میں چلا گیا۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ رات بھر کانفرنس ہوتی تھی عشاء کے بعد، سحری کے قریب تک، تو سحری وحری کھا کے نماز پڑھ کے سو جاتے تھے، دن میں کچھ طواف واف کرتے تھے۔ نہیں، حج کا زمانہ تھا، رمضان کا زمانہ نہیں تھا، حج کا زمانہ تھا۔ خلاصہ یہ کہ دن میں بھی کانفرنس ہوتی تھی، پھر کبھی رات کو بھی کانفرنس ہوتی تھی، تو دماغ کانفرنس کی طرف لگا رہتا تھا، فلاں وقت جانا ہے، فلاں وقت آنا ہے، ہوٹل میں کمرے میں ہے یہ وہ۔ تو حرم شریف میں بھی جائیں تو دماغ مشوش رہتا تھا، کبھی تھوڑی دیر بعد میں جانا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو نہ نماز میں مزہ، نہ تلاوت میں، نہ طواف میں، نہ دعاؤں میں۔ تو بڑی کوفت ہونے لگی کہ اللہ یہ کانفرنس نے اچھی خاصی ہمارے کام خراب کر دیا۔ میں حضرت قاری ریاض اللہ صاحب ہمارے استاد جو دارالعلوم میں ابھی دو تین سال پہلے انتقال ہوا ہے, میں نے ان سے, وہ بھی گئے ہوئے تھے حج کو, میں نے کہا حضرت بڑی پریشانی ہے, نہ نماز میں مزہ آ رہا ہے, نہ دعا میں دل لگتا ہے, نہ طواف کو دل چاہتا ہے, نہ تلاوت میں. تو انہوں نے ایسا سوکھا سا معصوم سا منہ بنایا, کرنے کی یہی میرے بھی حالت ہے, میں خود پریشان ہوں. اب میں کیا کروں؟ تو میں نے سوچا کہ یہ جو کانفرنس یہاں چل رہی ہے مکہ مکرمہ میں, اس کی وجہ سے یہ قصہ ہے, اب کانفرنس ختم ہو جائے گی, دو تین روز فرصت کے مل جائیں گے تو پھر یہ کیفیت ختم ہو جائے گی دل کی, اور دل لگ جائے گا. کانفرنس ختم ہو گئی تو اب ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا, لوگوں کے والد صاحب کے پاس لوگ آ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, دل کی وہی کیفیت. پھر میرے ساتھ چلو ٹھیک ہے, یہاں یہ ہے, اب مدینہ طیبہ جائیں گے تو وہاں ٹھیک رہے گا, وہاں کوئی مشغلہ نہیں ہوگا, نہ کوئی کانفرنس ہوگی, نہ کچھ ہوگا, بس وہاں حرم شریف میں حاضر رہا کریں گے, نماز پڑھا کریں گے, تلاوت کیا کریں گے. وہاں جو پہنچے تو وہاں بھی وہی دل ٹھپ بالکل بیٹھا ہوا, کسی بھی کو دل نہیں چاہتا. قاری ریاض اللہ صاحب پھر وہاں بھی پہنچ گئے, میں نے پوچھا حضرت میری تو حالت وہی ہے, تو وہ بالکل رونے کا تھا منہ بنا دے, کہنے لگے میری بھی حالت یہی ہے, اب تک میں خود اسی میں پریشان ہوں. تو خیر والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ میں جا رہا تھا ایک دن ظہر کی نماز کو, پہنچے ہوئے دو تین دن ہو گئے تھے مدینہ طیبہ, تو مسجد نبوی کی طرف ہم جا رہے, میں والد صاحب کے ساتھ جا رہا, تو ان سے میں نے عرض کیا کہ میری بڑی سخت پریشانی. اچھا, اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا تھا اسی سفر میں کہ دل پریشان ہے, اور نماز میں دل نہیں لگتا, نہ روز دعا میں, نہ کچھ, تو اس وقت کوئی جواب نہیں دیا تھا والد صاحب نے. اب مسجد کی طرف جاتے ہوئے میں نے عرض کی کہ یہ کیفیت ہے, کہیں اللہ کا کوئی عذاب قہر تو میرے اوپر نہیں ہے, کہ یہاں آ کر بھی دل کی یہ کیفیت ہے کہ نہ نماز میں دل لگ رہا ہے, نہ تلاوت میں, نہ دعاؤں میں. اب بزرگوں کی بات ہوتی ہے, فرمانے لگے میاں, اگر اللہ کا قہر ہوتا تم یہاں آ سکتے تھے, یہاں پہنچ سکتے تھے اس دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس پر اللہ کا قہر ہوتا ہے وہ نہیں آ سکتا یہاں. اللہ نے یہاں بلا لیا ہے, یہ علامت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ فرما لیا تمہارے ساتھ. بس یہ کہنا تھا کہ دل کی کیفیت بدل گئی. اب جو مسجد میں پہنچے تو پھر وہی کیفیت جو پچھلے سال تھی. اب مسجد سے واپس آنے کو جی نہیں چاہتا, دل چاہتا ہے بس یہ بیٹھو, تلاوت کرتے رہو, نمازیں پڑھتے رہو اور ذکر کرتے رہو. پھر تو بس نحال ہی کر دیا اللہ تعالیٰ نے, جتنے دن ٹھہرے. اب یہ بزرگوں کی بات ہوتی ہے, بزرگوں کی بات ہوتی ہے. تو یہ بزرگ جو ہوتے ہیں یہ ذریعہ بن جاتے ہیں, ان بزرگوں کا تعلق اپنے بزرگوں سے, ان کا تعلق اپنے بزرگ سے, یہاں تک کہ یہ سلسلہ تاردار دو عالم سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو جب کوئی شخص کسی کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیتا ہے تو اس کا رابطہ ہو گیا پاور ہاؤس سے, تاردار دو عالم سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم, متصل ہو گیا. بالکل اس کی مثال سمجھو یہ کھمبے ہیں, ان کا تعلق کہاں سے جا کر مل رہا ہے؟ پاور ہاؤس سے مل رہا ہے. ایک کھمبا اگر بیچ میں نکال دو گے لائٹ آف ہو جائے گی, اور اس کھمبے سے اگر تمہارا تعلق نہیں ہوگا تو تمہارے اندر روشنی نہیں آئے گی, پاور ہاؤس والی روشنی نہیں آئے گی. ٹارچ جلا لو تو آ جائے گی, اپنا کوئی اور انتظام کر لو ایمرجنسی لائٹ کا تو ہو جائے گا, لیکن وہ پاور ہاؤس والی روشنی جو سب کو مل رہی ہے وہ تمہیں نہیں ملے گی جب تک اس کھمبے سے اپنا کنیکشن نہیں جوڑو گے. بالکل یہی مثال ہے کسی اللہ والے کے ساتھ اپنے اصلاحی تعلق کو جوڑنے کی. جب اصلاحی تعلق جوڑ لیتا ہے تو کنیکشن ہو جاتا ہے, اگرچہ ابھی بیعت نہیں کی, کنیکشن مل جاتا ہے, لیکن تھری فیس نہیں ہوتا. وہ تھری فیس ہوتا ہے بیعت ہونے سے وہ تھری فیس ہو جاتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے, اور اس سے پھر آپ اس پر آپ کے لیے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. اگر صحیح بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اللہ والوں کی صحبت کے بغیر تقریباً ناممکن ہے. آپ پڑھ تو لیں گے یہ سنت ہے یہ سنت ہے یہ سنت ہے، عمل کی کوشش بھی کر لیں گے، لیکن اس سنت پر عمل کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا. مثلا آپ یہ پڑھ لیں گے کہ داڑھی کو ایک مجھ سے زیادہ کاٹنا جائز نہیں اور پوری داڑھی رکھنا سنت ہے، لیکن جب تک آپ سنت کے مطابق داڑھی رکھنے والوں کو نہیں دیکھیں گے آپ کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہوگی. کبھی آپ کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، کبھی وہ حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہوگی، کبھی وہ بکھری بھی ہوئی ہوگی، کبھی دیکھنے میں اس سے آدمی کو گھبراہٹ ہوگی. آپ سمجھیں گے کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن سنت پر پوری طرح عمل نہیں ہو رہا ہوگا. سنت پر عمل ہوگا اس سے جس کو سنت پر عمل کرنے کا طریقہ معلوم ہے. سردار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو صاف رکھتے تھے، تیل لگاتے تھے، اس کی صفائی کرتے تھے، اس میں کنگھا کرتے رہتے تھے، اور جب ایک مجھ سے زیادہ بال بڑھ جاتے تھے تو اس کو تراشتے تھے دائیں سے بائیں سے تاکہ دیکھنے سے وہ بری نہ معلوم ہو، اچھی لگے. تو بعض لوگ اس سنت کو تو دیکھ لیتے کہ بڑی داڑھی رکھنی ہے، لیکن اس کے سارے لوازم کا اہتمام نہیں کرتے، اس کے بھی اہتمام کرنا چاہیے. مسواک کو بہت سے لوگ جب فضائل دیکھتے کہ مسواک کے بہت فوائد ہیں، بلا شبہ بہت فوائد ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں. ایک فائدہ جو سب سے بڑا ہے، تقریباً 28 فائدے ذکر کیے ہیں فقہاء نے اس میں، علماء نے شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ لکھا ہے کہ جو شخص مسواک کا عادی ہوتا ہے، مسواک کرتا رہتا ہے، مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں. اب معمولی بات ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. اور صحت کے لیے اس کی انتہائی فوائد ہیں، گلے کے لیے، آنکھوں کے لیے، دماغ کے لیے، ہاضمے کے لیے، پھیپھڑوں کے لیے، طبی طور پر اس کے بڑے فوائد ہیں. تو سنت پر عمل کرنے کا یہ تو معلوم کر لیا کہ مسواک کرنا سنت ہے، لیکن مسواک کو پھر کس طریقے سے رکھا جائے اور کس طریقے سے کیا جائے اس کو نہیں سیکھتے. یہ تو سیکھے گا آدمی، کتابوں میں ساری باتیں نہیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کتابوں میں، مگر ساری باتیں ایک جگہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، کہاں تلاش کریں گے آپ کتابوں میں؟ تو وہ تو اللہ والوں کی خدمت میں رہیں گے تو پتہ چلے گا کہ مسواک کس طریقے سے کی جاتی ہے. مسواک صاف ستھری رکھی جاتی ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا گندی مسواک، 6 مہینے پہلے دیکھا تھا غسل خانے میں رکھی ہوئی تھی، 6 مہینے کے بعد جا کے دیکھا تو وہی رکھی ہوئی ہے، اور 6 مہینے پرانی ہو گئی، سڑ سڑا کے اس کے اندر بدبو بھی اٹھ گئی ہوگی، اور وہ بھی کرتے ہیں. ایک صاحب کی میں نے دیکھا مسواک کو اس کے پھوئی بھی لگ گئی تھی، اور وہ تبرک کے طور پر کرتے تھے. وہ کہ مسواک بھائی صرف تبرک کے طور پر تو نہیں، سنت کے طور پر کرو. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک صاف ستھری ہوتی تھی اور اس کو صاف ستھرا رکھتے تھے، حفاظت سے رکھتے تھے. یہ نہیں کہ پھینک دیا. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا وضو خانے کی جو منڈیر سی بنی ہوئی ہوتی ہے، مسواک بھی چھوڑ توڑ کے چلے جاتے ہیں کہ جب کل کو آئیں گے دوبارہ مسواک کٹا کے مجھ سے کر لیں گے. میرے خیال ہے اس عرصے میں کوئی بہت سارے آدمی اس سے تبرک حاصل کرتے ہوں گے اور وہ بھی مسواک کرتے ہوں گے، کہ جب تبرک ہی ٹھہرا، چاہے گندا ہو کچھ بھی ہو مگر تبرک تو ہے. تو یہ سنت کے طریقے نہیں ہے. سنت تو بڑی پاکیزہ چیز ہے، بڑی اس میں لطافت ہے، نفاست ہے، اور اس میں پاکیزگی ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے، حفظان ہے، صحت ہے. موسم گندگی، یہ لاوبالی پن اور یہ بدنظمی، یہ باتیں نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. بے ڈنگا پن کہیں نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے زیادہ بے ڈنگے رہیں گے اتنے متبع سنت ہوں گے، اتنے ہم نیک ہوں گے، اللہ والے ہوں گے. پتہ نہیں بے ڈنگے پن کو دین کیسے کہاں سے سمجھ لیا، کسی نے کیا سمجھ لیا. تو ڈھنگ سے رہنا، سلیقے سے زندگی گزارنا، یہ تو سنت کا ایک اہم طریقہ ہے. ایک ابھی روایت میں دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلنے لگتے، امامہ باندھا ہے، شیشہ تو تھا نہیں، وہاں ٹب رکھا ہوا تھا تو اس میں پانی پڑا ہوا ہوتا تھا، اس ٹب میں اپنا عکس دیکھ کر اپنے اماموں کو ٹھیک کرتے تھے. بادشاہ اکرام انتظار میں ہیں
اور اس ٹب میں پانی کا میں عکس پڑ رہا ہے اپنے امام مبارک کو ٹھیک کر رہے ہیں. اب یہ ٹھیک کرنا یہ اہتمام ہے. آدمی نہیں کہ لول جھلول آدمی رہے کہ پینچے کا ایک سلوار کا ایک پینچا اوپر جا رہا ہے اور ایک نیچے جا رہا ہے اور سلوار اور ٹوپی کہیں جا رہی ہے اور داڑھی کہیں اڑ رہی ہے. تو یہ بے ڈنگا پن یہ شریعت میں نہیں ہے, یہ دین میں نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت طیبہ اور سنت طاہرہ بڑی ہی پاکیزہ چیز ہے. تو آدمی سنت پر عمل نہیں سیکھ سکتا کسی اللہ والے بزرگ کی صحبت اور تربیت کے بغیر. ابھی حال ہی میں ایک میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی, دونوں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ایک مغربی ملک میں تھے. مجھ سے کبھی کبھی مسئلہ مسائل پوچھتے رہتے تھے. جھگڑا اس بات پر ہو گیا کہ بیوی نے وعدہ کیا تھا شادی سے پہلے کہ میں شادی کروں گی شرط کے ساتھ کہ تم جہاد میں جاؤ گے اور میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی. وہ بھی ڈاکٹر یہ بھی ڈاکٹر کہ مجاہدین کی خدمت کریں گے. شادی ہو گئی اور جب افغانستان پر حملہ ہوا اور اس وقت یہ سارے افغانستان کے لوگ مجاہدین ہی اپنی جان بچانے کی فکر میں تھے, گھر گھر پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی. اب بیوی کا اصرار کہ چلو جہاد میں افغانستان, افغانستان کے لوگ تو بھاگ کے آ رہے ہیں یہاں ہی کہتے تمہاں. اب کسی سے پوچھا نہیں, اسی میں جھگڑا ہو گیا میں بیوی کا اور اتنا جھگڑا چلا کہ ابھی پچھلے ہفتے طلاق ہو. کیا بات ہے, کسی اللہ والے سے رہنمائی نہیں حاصل کی, بزرگ سے رہنمائی نہیں حاصل کی. اپنے نزدیک سمجھا کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں, بیوی نے سمجھا کہ جہاد پر میں کہہ رہی ہوں. اللہ جہاد کی اتنے فضیلت ہیں, بلاشبہ جہاد کی فضیلت ہے, لیکن ہر فضیلت پر عمل کرنے کا کچھ طریقہ ہے, کچھ آداب ہیں, کچھ شرائط ہیں, کچھ اوقات ہیں, کچھ حدود ہیں, ان چیزوں کی رعایت ہوتی ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ والوں کی رہنمائی اور صحبت اور تربیت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل آدمی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا, اور جب غلط طریقے سے کرتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے. پھر لوگ اس پر اعتراضات بھی کرتے ہیں, پھر جھگڑے ہوتے ہیں, فساد ہوتے ہیں. اس واسطے ایک تو یہ کام کرنا چاہیے کہ کسی اللہ والے کا دامن تھامے جو سنت پر عمل کرنے والا متقی پرہیزگار, اور دوسری بات یہ کہ خوب سمجھ لیجئے کہ سنت کی پیروی سے اونچا کوئی مقام ہی شریعت میں نہیں. سب سے اونچا مقام اسلام میں یہ ہے کہ آدمی سنت کا پابند ہو جائے. جتنا زیادہ پابند ہوگا اتنے اس کا اونچا اس کا دین میں مقام ہوگا, جتنا زیادہ پابند ہوگا اتنے زیادہ مقام ہوگا. سب سے زیادہ پابند صحابہ اکرام ہے, ان سے اونچا کسی کا مقام نہیں. ان کو تو یہ سعادت بھی نصیب ہے کہ انہوں نے زیارت کی ہے تاجدار دو عالم سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمام مراتب کی بنیاد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عمل کی پیروی, اسی کے پیروی سے قرآن پر عمل ممکن ہے. اس کے بغیر قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا, اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا, اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا, اس کے بغیر نجات نہیں, اس کے بغیر انسان پورا مسلمان نہیں بن سکتا. سنت کی پیروی زندگی کے تمام شعبوں میں, نماز آپ نے کس طرح پڑھی اس طرح نماز پڑھی, حج آپ نے کس طرح کیا اس طرح حج کرے, جہاد آپ نے کس طرح کیا اس طرح جہاد کرے, سیاست آپ نے کس طرح کی اس طرح سیاست کرے, بیوی بچوں کو کیسے پالا اور بیویوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری, دشمنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. اس کے بغیر یہ سب سے اونچا مقام ہے, اس سے اونچا کوئی مقام نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے. کھانا کس طرح کھاتے تھے آپ, پانی کس طرح پیتے تھے آپ, کپڑا پہنتے کس طرح تھے, اتارتے کس طرح تھے, بیت الخلاء میں کس طرح جاتے تھے, وہاں سے کس طرح آتے تھے, گھر میں کس طرح رہتے تھے, مسجد میں کیا کرتے تھے, لوگوں سے کس طرح ملتے تھے, سفر میں کس طرح وقت گزارتے تھے, یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے. اس کو جتنا آدمی اپنا لے گا اتنے بڑا مومن بنتا چلا جائے گا. اتنا ہی بڑا بری اللہ بنتا چلا جائے گا. عام طور سے لوگ اب کیا کہا کرتے ہیں کہ بھائی کسی اللہ والے کو کہاں سے لائیں, آج کل اللہ والے ہیں کہاں. لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہوں, غیب کی خبریں بتاتے ہوں, اور ایک نظر ڈالی تو مرید کو لوٹ پوٹ کر دیتے ہوں, چیختا وہ چلاتا ہو, حال اس پر آ جاتا ہو. تو جو یہ کام نہ کر سکے وہ کیسا اللہ والا, وہ کیسا پیر, وہ کیسا ولی اللہ. ایک مرید ایسے ہی تھے بیچارے, ایک اللہ والے بزرگ کی خدمت میں رہے 10 سال, اس انتظار میں رہے کہ کبھی کوئی کرامت ظاہر ہو جائے ہمارے بزرگ سے. کبھی بھی کوئی کرامت ظاہر نہ ہوئی. اور بہت سارے بزرگوں کے بارے میں پڑھا تھا, سنا تھا کہ فلاں سے فلاں کرامت ظاہر ہوئی, فلاں سے فلاں کرامت ظاہر ہوئی. ان سے کبھی کرامت ظاہر نہ ہوئی. 10 سال تک بیچارہ تھک گیا انتظار کرتے کرتے. تو ایک دن رہا نہ گیا, اپنے شیخ سے عرض کی کہ حضرت کیا بات ہے, اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ہم نے پڑھے, سب کیا کیسی کیسی کرامتیں ہوتی تھیں, آپ سے ہم نے کبھی کوئی کرامت نہ دیکھی. تو ان بزرگ نے بڑا عجیب جواب دیا, فرمایا کہ یہ بتلاؤ تم نے 10 سال میں کبھی میرا کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ اس نے بہت سوچا اور کہا کہ کبھی نہیں دیکھا 10 سال. تو فرمایا کہ بتاؤ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہے؟ خوب سمجھ لیجئے, سب سے بڑی کرامت یہ ہے. اسی وجہ سے صاحب مشہور مقولہ ہے صوفیاء کرام کے یہاں, اولیاء اللہ کے یہاں, کہ الاستقامہ فوق الف کرامہ. استقامت قائم, دین پر سیدھا رہنا, اور سیدھا رہنے کا حاصل وہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دین پر رہنا, یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے, 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. بہت سارے جو کم فہم لوگ ہوتے ہیں وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جس سے کرامت کا ظہور نہ ہو, کچھ لوٹ پوٹ نہ کرتا ہو, غیب کی باتیں نہ بتاتا ہو, ہواؤں میں نہ اڑتا ہو, عجیب و غریب کرشمے نہ دکھاتا ہو, وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ شاید سنایا, ایک بزرگ تھے, بڑے ولی اللہ تھے, بڑے اونچے درجے کے بزرگ تھے, ہزاروں لاکھوں ان کے مرید تھے, دنیا میں ان کا فیض پھیل رہا تھا. لیکن بیوی جو تھی وہ قائل نہیں تھی اپنے شیخ کی. بیویاں بڑی مشکل سے قائل ہوتی ہیں, بیوی معتقد نہیں تھی اپنے شوہر کی. تو ایک دن بیوی کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ میاں تم کیا کیسے پیر ہو, کیسے اللہ والے ہو؟ اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں, پیر تو ایسے ہوتے ہیں. کل میں نے دیکھا ایک اللہ والے پیر کو ہوا میں اڑا جا رہا تھا. تو ان بزرگ نے کہا کہ تو نے غور سے نہیں دیکھا وہ کون تھا؟ بیوی وہ میں ہی تو تھا. کہنے لگی اچھا یہی بات ہے, جب ہی وہ ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا. تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہواؤں میں نہ اڑے وہ پیر نہیں بن سکتا, اللہ والا نہیں ہو سکتا. خوب سمجھیے اللہ والا اس سے بڑا کوئی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے. تو البتہ غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں, کبھی بعض اوقات شیخ سے بھی کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے, خطا بھی ہو جاتی ہے, گناہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ توبہ بھی کر لیتا ہے, اور توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف بھی ہو جاتا ہے. یاد رکھیے پیر جو ہوتا ہے معصوم نہیں ہوتا گناہوں سے. صحابہ کرام گناہوں سے معصوم نہیں تھے, گناہوں سے پاک نہیں تھے, لیکن یہ بات تھی کہ ہمارے گناہ تو ہمیں تباہ کر ڈالتے, ان اللہ والوں کے گناہوں کے درجات بڑھا دیتے تھے. کیوں؟ ان سے کوئی گناہ ہو گیا اس پر اتنی ندامت ان کو ہوتی تھی, اتنا غم ان کو ہوتا تھا, اتنے روتے تھے, اتنا ڈرتے تھے اللہ سے, گڑ گڑا کر رو رو کر اتنی توبہ کرتے تھے کہ ان کے درجات پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتے تھے. اور ہمارے گناہ ایسے ہوتے ہیں ہمیں لے ڈوبتے ہیں کیونکہ ہم اپنے گناہ پر نادم نہیں ہوتے, شرمندہ نہیں ہوتے, اللہ سے توبہ نہیں کرتے, آئندہ بچنے کی کوشش نہیں کرتے. تو صحابہ کرام کے گناہوں میں اور اللہ والوں کے گناہوں میں اور ہمارے گناہوں میں یہ فرق ہے. معصوم وہ بھی نہیں ہے, معصوم ہم بھی نہیں ہیں, لیکن ان کے گناہ ان کے درجات بڑھانے کا سبب بن جاتے تھے بالآخر ان کے توبہ اور ندامت اور خوف اور خشیت کی وجہ سے. ہم نے اپنے استاد سے واقعہ سنا تھا. ایک بزرگ تھے, کبھی ان کا تہجد ناغہ نہیں ہوتا تھا, برسوں سے کبھی تہجد ناغہ نہیں ہوتا تھا. ایک رات آنکھ نہ کھلی, تہجد ناغہ ہو گیا, خیر فجر کی نماز تو پڑھ لی جماعت سے, مگر اتنا غم ان کو ہوا کہ دن بھر روتے رہے, ڈرتے رہے کہ میری کسی گناہ کی یہ سزا ہے کہ میرا تہجد ناغہ ہو گیا, مجھ سے کوئی گناہ ہوا, اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے مجھ سے. تو اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے رو رہے, بہت توبہ اور استغفار, رونا اور دھونا, صدقہ خیرات, جتنے طریقے ممکن سمجھ میں آئے کہ فلا فلا چیزوں سے گناہ معاف ہو سکتے, وہ سب کیے. اگلی رات کو پھر دعا کر کے سو گئے کہ یا اللہ مجھے تہجد کے وقت اٹھا دیجئے. جب تہجد کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی, سو رہے تھے آنکھ کھل گئی, بڑے خوش ہوئے کہ بھائی مجھے تو اٹھنا ہی تھا. خیر دروازے پر پہنچے کہ یہ کون محسن آیا جس نے مجھے جگایا, دیکھا تو ایک بڈھا بڑا میاں سفید داڑھی وہ کھڑا ہے. بھائی تم کون ہو کہ میں آپ کو تحدید کے لیے اٹھانے آیا تھا؟ بڑا احسان کیا آپ نے, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, آپ آئے کہاں سے؟ کہ میں یہیں سے آیا ہوں. بھائی آپ ہیں کون؟ تو بھائی اس کو رہنے دیجیے, آپ مجھے بتائیں, آپ میرے بڑے محسن ہیں. کہنے لگے نہیں, آپ کو یقین آنا مشکل ہو جائے گا اگر میں بتاؤں کون ہوں. بھائی آپ بتائیں تو صحیح. کہا کہ میں ابلیس ہوں شیطان. تم یہ کام آئے ہو کہ تہجد کے لیے؟ کہنے دیکھو میں تہجد کے لیے اٹھانے آیا, لوگ مجھے ویسے ہی کہتے ہیں, بدنام کرتے ہیں, میں تو ایسے ایسے نیک کام کرتا ہوں, دیکھے نہیں میں آپ کو تہجد کے لیے اٹھانے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ شرارت کچھ ضرور ہے, راز بتاؤ کیا بات ہے, تم اچھا کام تو کبھی کر نہیں سکتے, تم راز بتاؤ کیوں اٹھانے آئے ہو؟ کہنے لگے اس کو بھی رہنے دو. کہنے لگے نہیں بتاؤ. کہنے لگے اچھا جب اصرار کرتے تو بتا ہی دیتا ہوں. بات یہ کہ کل جب تمہارا تہجد ناغہ ہوا, تم اس پر اتنے روئے دھوئے, اتنی توبہ اور استغفار کیے, اتنے صدقے اور خیرات کیے, اتنے ذکر اور دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا درجہ پہلے سے کہیں کہ کہیں درجہ اونچا بڑھا دیا. میں نے سوچا اس سے اچھا تو یہ تھا کہ تہجد ہی پڑھ لیتے تو اگر آج بھی تہجد ناغہ ہو گیا تو تم اور کہیں کہ کہیں پہنچ جاتے, اس واسطے آ گیا تھا میں. تو اللہ والوں کی بات یہی ہوتی ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو چین نہیں آتی ان کو, تڑپ اٹھتی.